الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی تھی پچھلے ہفتے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہم سب کو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اس کا اعلان کروایا ہے. آج عدنان نہیں آئے گا؟ عدنان نہیں آئے آج؟ یہاں آ جاؤ، آگے آ جاؤ. بڑی لمبی عمر ہے، تمہارا ہی پوچھ رہا تھا میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اعلان کروایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. اس کا پھل اور ثمر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بھائی ان کو یوں بٹھائیں نا، ایسے بٹھا دیں، ایسے بٹھا دیں، صحیح کر لیں بات ہے. اللہ تعالیٰ تم سے جب محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ، یہ اس کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ آئے ہوں وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. لہذا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ، دو نام ایک ساتھ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ محبت فرمانے والے ہیں. تو یہ دو نام ایک ساتھ کیوں آئے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ کیوں معاف کرنے والے ہیں. اس لیے کہ ہم غفور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ودود ہیں. ودود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندوں، ہم تم سے تمہاری خطاؤں کو اس لیے بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ دلیل ہے اس بات کی. لہذا اسی کو یہاں فرمایا کہ اللہ تم سے جب محبت کرنے لگیں گے اتباع سنت کی برکت سے، اللہ کو تم سے محبت ہوگی. جب اللہ کو تم سے محبت ہوگی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور گناہوں سے کوئی خالی ہے نہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں، وہ گناہ کرتا رہے اور گناہ معاف ہوتے رہیں، کون نہیں چاہتا؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرو کہ اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، مگر آپ اپنے فضل کا دروازہ ہم پہ بند نہ فرمائیے. بس یوں دعا کر لیا کیجیے کہ اللہ ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، مگر آپ اپنے فضل و کرم کا دروازہ ہم پہ بند نہ فرمائیے. تو اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جائے. تو اتباع اتنی بڑی چیز ہے. قنوج میں ایک عورت رہا کرتی تھی، قنوج میں بوڑھی عورت تھی. وہ ایک جوان لڑکے کا جب وہ جا رہا ہوتا تھا اپنے دفتر کی طرف، تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتی تھی روزانہ، روک کر اس کو ناشتہ کراتی تھی، اپنے گھر میں بٹھا کر اس کا اکرام کرتی تھی، پھر بھیجتی تھی. جب کچھ دن ایسا ہو گیا، کچھ دفعہ ایسا ہوا، تو اس لڑکے نے پوچھ ہی لیا، ماں بات کیا ہے، آپ مجھے روزانہ بٹھاتی ہیں، میرے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے آپ نے، مجھے ناشتہ کراتی ہیں. تو اس بوڑھی عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا ایک جوان لڑکا تھا بالکل تمہاری شکل و صورت کا، اس کی شکل و صورت بھی تمہاری طرح تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرح تھا، اس کی آواز بھی تمہاری طرح تھی، اس کی عادتیں بھی تمہاری طرح تھی، لہذا میں وہ اس کا جوانی میں انتقال ہو گیا، لہذا میں تمہیں کچھ دیر روک کر تم سے کچھ باتیں کر لیتی ہوں، تمہیں ناشتہ کرا دیتی ہوں، تو میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے. مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، لیلا 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 ریت کے اوپر لکھ رہا ہے انگلی سے. تو اس سے کسی نے پوچھا، بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم اپنی انگلی سے ریت پر لیلا لیلا لکھتے جا رہے ہو. تو اس نے جواب دیا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب کو نقل فرمایا ہے، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلی می دہم. گفت مشق نام لیلا می کنم، یعنی اس نے جواب دیا مجنو نے کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اور یہ اس طرح کر کے میں اپنے خاطر خدرا تسلی می دہم، اپنے دل کو میں تسلی دے رہا ہوں، کیونکہ لیلا تو مجھے نہیں مل سکی، مگر چلو اس کا نام لکھ کر اس کو یاد کر کے ہی اپنے دل کو تسلی دے لو. تو وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرما کے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو قیامت کے دن ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سامنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار تو قیامت سے پہلے نہیں ہوگا، مگر یہاں پر تم اپنے دل کو تسلی دے لو. عاشق، اللہ کے عاشق اپنے دل کو ایسے ہی تسلی دیتے ہیں. تسلی کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ چلو اللہ سے ملاقات ابھی دیر میں ہوگی، لو تم ہمارا کلام ہی پڑھ کے اپنے دل کو تسلی دو، لو نماز پڑھو اپنے دل کو تسلی دو، لو روزہ رکھو زکات دو ہمارے احکامات پورا کرو، اپنے دل کو تسلی دیتے رہو. عاشقوں کی تسلی ایسی ہی ہوگی. بند کر دو بھائی اس کو، بند کر دو بھائی. دیکھیں موبائل فون یہاں بند کر کے بیٹھا کریں برائے مہربانی، دیکھیے اس سے بڑی مشقت ہوتی ہے، بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، سارے مضامین رک جاتے ہیں، اور وہ بھی میوزک. اللہ کی بنا مسجد کے اندر میوزک کا لانا یہ بالکل جائز نہیں، ویسے ہی عام حالات میں جائز نہیں. تو وہ عورت بھی، وہ بوڑھی عورت بھی اپنے بیٹے کو کی یاد میں گھل رہی تھی، تو اس کو ایک ایسا لڑکا مل گیا جو اس کی شکل و صورت کا تھا اس کے بیٹے کی شکل و صورت کا تھا, تو اس سے اپنے دل کو تسلی دیتی تھی. تو بیٹے کے جیسی شکل و صورت, اس کی عادات, اس کے اتوار کا اس کے بیٹے کی طرح ہونے سے اس عورت کو محبت ہو گئی اس لڑکے سے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں مخلوق سے. جب مخلوق کو میں کسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی طرح اس کی شکل و صورت ہے, میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح اس کا چلنا پھرنا ہے, لباس ہے, شکل و صورت ہے, اس کی نماز بھی ویسی ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہوگی. جب ایک بوڑھی عورت کو اس بات پہ محبت ہو گئی ایک لڑکے سے کہ اس کے جوان بیٹے کی طرح اس کی عادتیں ہیں اور شکل و صورت ہے, تو ہم بھی اپنی شکل و صورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسی بنا لیں تو اللہ کو ہم سے بھی محبت ہو جائے. ہم بھی اپنے اتوار اور اپنی عادتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسی بنا لیں, جیسے حضور کھانا کھاتے تھے ہم ویسے ہی کھانا کھا لیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جیسی تھی ہم نماز بھی ویسی پڑھ لیں, جیسے ان کی تلاوت تھی ویسی تلاوت کیا کریں. تو بس یہی راز ہے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جانے کا. اتباع کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جاتی ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مشابہت ہو گئی تو اللہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں بندے کو کہ یہ تو میرے حبیب کے جیسا ہے, اس کی شکل تو میرے حبیب کے جیسی ہے, اس کا لباس تو میرے حبیب کے جیسا ہے, اس کا سونا, اس کا جاگنا تو میرے محبوب کی طرح ہے. اور سوتے وقت, جاگتے وقت, کھاتے وقت جو میرے محبوب دعائیں پڑھا کرتے تھے یہ بھی وہی پڑھتا ہے. اوہو, بس یہی محبت کا راز ہے. اور پھر گناہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے. جب اللہ کو محبت ہو جائے تو بس پھر گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. کامل درجے کی اتباع ان کو حاصل تھی. بس یہی بتانا مقصود ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا راز ہی یہی تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. صحابہ نے بھی بنوا لی چاندی کی انگوٹھیاں, صحابہ نے بھی بنوا کے چاندی کی انگوٹھیاں اور پہننی شروع کر دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ چاندی کی انگوٹھی اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی. صحابہ نے جب دیکھا کہ ہمارے محبوب نے نہیں پہن رکھی تو انہوں نے بھی اتار دی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی, اس وقت سونا اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, تو صحابہ نے بھی وہ انگوٹھیاں بنوا کے پہن لی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب آئندہ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. اتار دی تو صحابہ نے بھی انگوٹھیاں اتار دی. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اتباع. ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی, بس یہی بات تھی, ان کی اپنی خواہش کوئی نہیں تھی. وہ تو غلام تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی, فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی, بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی, شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی, جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ, جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. بس وہ تو غلام تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہی ان کی کامیابی کا راز تھا. اور ہم نے غلامی چھوڑ دی, یہ ہماری ناکامی کا راز ہے. ہم غلامی سے شرماتے ہیں، یہی ہماری ناکامی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے بھیجا ہوا تھا مکہ مکرمہ، اور خود آپ حدیبیہ پر قیام فرما تھے. اس موقع پر آپ نے بیعت لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، صحابہ سے بیعت لی درخت کے نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جن صحابہ نے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو جب بیعت لے رہے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج عثمان نہیں ہے اس موقع پہ، اور اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ کہہ کے اپنا ہاتھ ہی رکھا. وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا پچھلے ہفتے، کہ ان کے چچا زاد بھائی نے، ایبان نے ان سے کہا، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے، یہ اپنی آدھی پنڈلی تک تم نے اپنی لنگی پہن رکھی ہے. اور عرب میں تو دستور یہ تھا کہ جتنا زیادہ کھسٹ رہا ہو زمین سے لباس، اتنا ہی اچھا ہے. اس کو بہت اچھائی سمجھا جاتا تھا کہ لباس جتنا نیچے لٹکایا ہو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یہ سکھایا کہ چخنوں سے اوپر رکھو اپنے لباس، دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ماشین وقائمن، چلنے کی حالت ہو اور کھڑے ہونے کی حالت. اس میں ٹخنوں کا ڈھاکنا حرام ہے، عورتوں کا ٹخنا ڈھاکنا واجب ہے. کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ آج کل الٹی گنگا بہ رہی ہے. الٹی گنگا کی تشریح یہ ہے کہ مرد تو اپنی شلواریں، ان کو شرم آتی ہے، وہ نیچے کر لیتے ہیں، بہت سے بہت یہ کر لیتے ہیں کہ مسجد میں آیا، نماز پڑھ لی تو تھوڑا سا اوپر کر لی شلوار، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے بس وہ پتلون ہے یا شلوار ہے، فوراً جلدی سے نیچے کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے باہر ہم نکلیں گے، کہ مولانا کیا ہو گیا یہ شلوار اوپر کر رکھی ہے، کوئی بارش تو نہیں ہو رہی. تو طرح طرح کے فقرے کسے جانے کے ڈر سے ہم بھی بہت ڈرتے ہیں کہ چلو بھائی آپ شلوار نیچے کر لو. تو مرد تو یہ کر رہے ہیں کہ شلواریں نیچے رکھتے ہیں، اور عورتوں کا یہ حال ہے کہ ملا کٹ شلوار، وہ وہاں ٹیلر کے پاس جا کے وہ کہتی ہیں کہ ملا کٹ شلوار سی دو. ملا کٹ شلوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہوتی ہے، یا وہ جو کچھ بھی پہنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے نیچے، وہ اوپر ہوتا ہے، ٹخنوں سے ٹخنے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کا نام رکھا گیا ہے ملا کٹ شلوار. اور یہ ملا کا لفظ جو ہے یہ تو انگریز نے بدنام کیا ہے، ورنہ ملا کیا تھا؟ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ علم سے بھرا ہوا. ملا یملؤ سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ علم سے بھرا ہوا. تو وہ ملا کے لفظ کو اس نے، انگریز نے بدنام کر دیا. اور قریشی کا لفظ اس کو بھی بدنام کر دیا، کہ قریشی اس کو کہا جاتا ہے جو گوشت کا کام کرنے والا، اس کو قریشی کہتے ہیں. اللہ کی پناہ، وہ قریشی تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا. تو ہم نے کس کا نام رکھا، کس برادری کا؟ جو گوشت کا کام کرنے والی برادری، اس کا نام رکھ دیا قریشی برادری. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے ہم کرتے رہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ پگڑی اور شیروانی، اس نے، انگریز نے وہ ہوٹل کے بیروں کا لباس بنا دیا. چلو شیروانی تو خیر نہیں، پگڑی تو یہ جس کو ہم لوگ امامہ کہتے ہیں، پگڑی بھی نہیں کہنا چاہیے، امامہ صحیح لفظ ہے، امامہ کہنا چاہیے. مجھے تو پگڑی کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ امامے کا لفظ ہے. وہ امامہ اس نے کس کو پہنا دیا؟ होटल के बैरों को, ये सब बदनाम करने की कोशिश है दीन को। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के चचा जात भाई ने जब ये कहा कि तुमने ये इतनी ऊंची क्यों पहन रखी है लुंगी, तो हजरत उस्मान ने फरमाया मैं इसको नीचे नहीं करूंगा इसलिए कि मैंने हबीब अपने हबीब को अपने महबूब को इसी हालत में देखा है, मैं तो नहीं करूंगा नीचे। उसका इनाम ये मिला कि बैत के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ लाके रखा कि ये उस्मान का हाथ है। तो वहां जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा वाह भाई वाह, उस्मान भी खूब है कि मक्का मुकर्रमा में तवाफ कर रहे होंगे और यहां पर उनकी तरफ से बैत भी हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कितने ही साल गुजर जाएं उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं कर सकते। ये एतमाद था हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान पर, फरमाया कितने साल ही गुजर जाएं यहां उदैबिया में हमको, मगर उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं कर सकते। और हुआ भी यही, कुरैश ने उनसे कहा हम हुजूर को तो नहीं आने देंगे यहां, वो इस साल वापस जाएंगे अगले साल आ सकते हैं, लेकिन आप चाहें चूंकि आप यहां मौजूद हैं आप तवाफ कर लीजिए। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मैं हुजूर के बगैर तवाफ नहीं करूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बगैर मैं तवाफ नहीं करूंगा। लिहाजा तवाफ किए बगैर ही वापस हुए। यह है इत्तेबा, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश थी ही नहीं, उन्होंने तो गुलामी सीखी थी सरवर आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरे अस्वद को तवाफ के दौरान हजरे अस्वद से खिताब फरमाया कि तू क्या है, तू तो एक पत्थर है, ना तेरे अंदर नफा है ना नुकसान है, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। और ये कहकर उसको बोसा दिया, चूम लिया उसको। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने भी इसी तरह हुजूर को चूंकि देखा था, हजरे अस्वद को खिताब फरमाया, फरमाया तू तो फकत एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, ये कहकर उसको चूमा। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने भी इसी तरह किया, फरमाया तू तो एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, ये कहकर उसका इस्तेलाम किया, उसको चूमा। और हजरत उमर ने फरमाया हमें रमल से क्या सरोकार, हमें रमल से क्या लेना। रमल कहते हैं तवाफ के जो शुरू के तीन चक्कर हैं उनमें सीने को तान कर अकड़ कर चलना, ऐसे रमल उस ये किया जाता है। तो ये शुरू के तीन चक्करों में है कि खूब सीने को तान कर और ऐसे हाथ भी ऐसे खोल कर चला जाए, अकड़ जैसे अकड़ के आदमी चलता है। सुभान अल्लाह, ये चलना हराम है, आम वक्त में हराम है और तवाफ के तीन चक्करों में सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक चीज जो आम वक्त में हराम है अब वहां जायज हो गई। वला तमशी फिल अर्ज़ मराहा, जमीन पे इतरा के मत चलो। इन्नका लन तखरिफल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो ना अकड़कर इतने लंबे हो सकते हो कि पहाड़ को पीछे छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, लिहाजा अकड़ के मत चलो। कुरान में अल्लाह ताला ने मना फरमाया लेकिन वहां हुक्म है कि वहां चलो ऐसे। यही तो बात है, सारी कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ हमारे हुक्म के अंदर है। उस वक्त हराम था अब हम हुक्म दे रहे हैं अब करो, उस वक्त मना है अब मना है, बस ठीक है, जब मना है तो मना है, जब हुक्म है तो हुक्म है। यही गुलामी होती है, इसी को गुलामी कहा जाता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया हमें रमल से क्या सरोकार, ये तो उस वक्त था, उस वक्त के लिए था जब कुफार से हमारी जंगें जारी थी, उनसे हमारी कशमकश रहती थी, तो हम उन पर रोब डालने के लिए अकड़ के चलना हमें सिखाया गया था ताकि उन पर रोब पड़े। और अब तो अल्लाह ने उन सबको या तो हिदायत दे दी या हलाक कर दिया, सब खत्म, कुफर का नामो निशान खत्म हो गया, सब इस्लाम में दाखिल हो चुके। لیکن چونکہ حضور نے ایسا کیا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے، بس ختم بات. حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، حضرت عمر نے فرمایا، اس لیے کہ وہ تو اس کفار کو مرعوب کرنے کے لیے تھا. اب کفار ہیں کہاں؟ اب تو سارے عرب کے قبائل اسلام میں داخل ہو چکے. لیکن فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے اتباع. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کچھ باتیں پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چونکہ حج اور عمرے کثرت سے کرتے تھے، تو اپنی سواری کو راستے میں سفر میں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہوں یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہوں تو سواری کو دائیں بائیں چلاتے تھے، کبھی دائیں کر لیتے تھے کبھی بائیں کر لیتے تھے. فرمایا ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی راستے سے گئے ہیں، تو میں ایسا اس لیے کرتا ہوں سواری کو دائیں بائیں کہ کاش میری سواری کا پاؤں بھی اس جگہ پڑ جائے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا پاؤں پڑ گیا تھا، اس جگہ میری سواری کا بھی پاؤں پڑ جائے. یہ مدینہ منورہ کی زیارت بھی اور مکہ مکرمہ کی زیارت بھی سیکھنے کی چیز ہے. سیکھے بغیر لطف نہیں آتا. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. ہاں بس یہ شعر پڑھ کے ذرا طواف کیجئے کہ میں اس وقت اس زمین پر میرے پیر چل رہے ہیں جہاں پر سارے انبیاء کے، تمام انبیاء کے پیر چلوائے گئے ہیں. یہاں سارے انبیاء نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا. آج اللہ نے مجھے یہ توفیق بخش دی، سعادت بخش دی کہ آج میرے بھی پیر اس جگہ پہ چل رہے ہیں. تو میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. جس ملتزم سے سارے انبیاء علیہ السلام نے، اب ملتزم پہ دعا کرنے کا طریقہ الگ ہے. عام اوقات میں آپ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے اور دعا کر لیتے، لیکن ملتزم پہ دعا کا طریقہ ہی الگ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. کہ آپ قدم تھوڑے سے پیچھے ہٹائیے، سینے کو آگے کر کے وہ کعبۃ اللہ کے اس حصے سے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے اپنا سینہ لگا دیجئے اور ہاتھ اوپر اٹھا دیجئے، بس اب دعا کیجئے، اب مانگیے دعا. وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی. یہ ایسی جگہ ہے کہ دعا یہاں پر رد نہیں ہوتی. سارے انبیاء علیہ السلام نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر اسی طرح دعا مانگی ہے. اور دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے. تو جس سے چپکے تھے، جب کبھی موقع مل جائے تو جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. یہ شعر پڑھیے تو مزہ دوبالا ہو جائے. طواف کے دوران یہ شعر پڑھ لیجئے کہ میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. یہ ہمارے حضرت کے اشعار ہیں. اور کیا فرمایا کہ کہاں یہ میری قسمت، یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. یہ شعر پڑھ لیجئے، یہ بھی ہمارے حضرت کا شعر ہے. کیونکہ طواف کے دوران کوئی دعا منقول نہیں سوائے ایک دعا کے، رکن یمانی سے حجر اسود سے رکن یمانی کے درمیان تک چلتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا، یہ مسنون ہے بس. باقی اور وقت میں آپ جو چاہیں اشعار پڑھیے جو اللہ کی حکمت محبت کے اشعار ہوں، اور یا دعائیں مانگیے. اور مدینہ منورہ میں ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں. جس حصے میں اس وقت مسجد نبوی اور صحن اس کا پورا ہے، یہ بس مدینہ منورہ اتنا ہی تھا. مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی کا صحن ہے اور خود مسجد نبوی اور اس کا صحن، اور جو وہ گرل لگائی بھی انہوں نے آخر تک, بس اتنا ہی شہر تھا پورا مدینہ منورہ تھا, یہ چھوٹا سا شہر تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جو استسقاء کی نمازیں, عیدین کی نمازیں شہر سے باہر پڑھی جاتی تھیں, تو مسجد غمامہ ہے قریب ہی, بالکل سامنے, مسجد نبوی کی حدود کے ختم ہوتے ہی ہے, سامنے نظر آتی ہے مسجد غمامہ. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ صلاۃ استسقاء, عیدین, جنازہ وغیرہ پڑھا جاتا. بس یہاں نماز ہو جاتی تھی شہر سے باہر نکل کر. تو بس معلوم ہوا اتنا ہی شہر تھا یہ. تو ظاہر ہے کہ آپ اگر مسجد نبوی کے صحن میں چل رہے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً وہاں صحابہ کے گھر ہوں گے ایک زمانے میں. تو تصور کیجئے, بفرتے محبت بشوق نظر ہم مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر, تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں. اور جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہاں تو آج بھی لکھ کر لگا دیا انہوں نے, لکھ کے لگایا ہوا ہے, ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ الفاظ لکھے ہوئے وہاں, یہ آج تک لکھے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں یہ جو جگہ ہے یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھگی تھی, جھگی, خوخا, جھگی, یعنی جھوپڑی سے بھی چھوٹی جگہ جس کو جھگی کہا جاتا ہے وہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو ادھر ادھر کیا کرتے تھے تاکہ میری سواری کا قدم بھی حضور کی سواری کے قدم کی جگہ پہ پڑ جائے. اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہوتے تھے اور یہ حضور کے قدموں پر کے نشانات پہ اپنے قدم رکھتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر, تو اگر تم ان کو اس وقت دیکھ لیتے تو تمہیں ایسا لگتا شاید کوئی پاگل ہے, مجنون ہے. حضور کے قدم کے نہ نشان پڑتے تھے, یہ وہیں پر اپنے قدم رکھتے تھے, ایسی محبت تھی. تو حضرت نافع فرماتے ہیں اگر تم اس وقت ان کو دیکھ لیتے تو ایسا لگتا, تمہیں ایسا لگتا جیسے یہ مجنون ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے دوران جہاں جہاں قیام فرمایا تھا ان جگہوں کو تلاش کرنے میں کوئی اتنا زیادہ آگے نہیں ہے جتنا زیادہ عبداللہ ابن عمر آگے ہیں. وہ تلاش کرتے ہیں ان جگہوں کو, کہاں آپ نے قیام فرمایا, وہ بھی وہیں قیام فرماتے تھے. یہ عشق و محبت ہے, یہ ان کی اتباع کا حال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر صوفی آدمی تھے, بڑے بڑے صوفی مزاج آدمی تھے, یعنی جو وفات تک 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے, اور ان کے غلام بڑے چالاک تھے, غلام ہوتے ہی چالاک ہیں, سبھی چالاک ہوتے ہیں. تو ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا, جو لمبی لمبی جو غلام رکعتیں پڑھتا تھا اس کو یہ آزاد کر دیتے تھے. اب غلاموں میں یہ بات پھیل گئی, او ہو حضرت جو ہیں جو لمبی رکعتیں پڑھے اس کو آزاد کر دیتے ہیں, لہذا ان کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے غلام, تو یہ آزاد کر دیتے تھے. کسی نے آ کے کہہ دیا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں. تو فرمایا من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ, جو ہمیں اللہ کے راستے میں دھوکہ دے گا ہم اس سے دھوکہ کھا لیں گے. چلو بھائی جو اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دے ہم اس سے دھوکہ کھانے کو تیار ہیں, ایسے صوفی آدمی تھے اور محبت کا یہ عالم تھا. نقش قدم پر چلنے والے تھے, آہ. اور نقش قدم پر شعر سن لیجئے, ہمارے حضرت کا شعر ہے, شعرہ آفاق ہے یہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ سنت کی اتباع معمولی چیز ہے, یہ اللہ سے ملا دیتی ہے آدمی کو. اور اللہ کو محبت ہو جاتی ہے بندے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. سفر کا موقع تھا, ان کے جسم پر سرخ چادر تھی. آپ نے فرمایا ناگواری سے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا. لہذا جب سفر سے واپس آئے تو اور وہاں گھر میں اور عورتوں نے تندور جلا رکھا تھا, اس میں روٹیاں پک رہی تھیں, وہیں اس چادر کو ڈال دیا. دوسرے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر کا کیا ہوا؟ عرض کیا میں نے تو اس کو تندور میں ڈال دیا. فرمایا عورتوں کو دے دیتے, عورتوں کو دینے میں تو کوئی حرج نہیں تھی, لیکن ان کی اتباع کا یہ درجہ تھا کہ انہوں نے اس کو برداشت ہی نہیں کیا. حضور کو ایک چیز ناپسند ہو اور ہم اس کو استعمال کریں, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس چادر کو جلا دیا. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا, فرمایا سفر کے موقع پہ انہوں نے اپنے اونٹوں پر چادریں ڈال رکھی تھیں, ان میں سرخ ڈوروں کی زیادتی تھی, سرخ رنگ غالب تھا. فرمایا ارے میں تمہارے اوپر سرخی کو غالب دیکھ رہا ہوں. یہ الفاظ سننے تھے صحابہ کے نے یہ سنا اور اپنے اونٹوں سے گھبرا کر چادریں اتاری. ایسے گھبرا کر چادریں اتاری کہ اونٹ بھی گھبرا گئے, وہ بھی بدک گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. اونٹوں میں بھی ہلچل مچ گئی. ان کی اتباع کا یہ حال تھا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو سوچیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا کن کن باتوں کا حکم فرمایا ہے, اور ہم تو جان جان کے نافرمانیاں کر رہے ہیں. ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, ارے یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں. صاف کیوں نہیں کہتے کہ نہیں ارے یہ تو حضور کی باتیں ہیں؟ یوں کہہ دیں, صاف کہہ دیں, ملا کوئی اپنی بات بتا رہا ہے, اپنی طرف سے گھڑ کے بتا رہا ہے, یا قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہے؟ یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں. ارے بھائی صاف کیوں نہیں کہتے کہ حضور کی بات ہے ہم نہیں مانتے, یا یہ قرآن کی اللہ کی بات ہے ہم نہیں مانتے اس کو؟ ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. یہ سب نفس کی چال ہے, ان کے اوپر ڈال دیا مولویوں کے اوپر. بیچارہ ملامتی فرقہ وہی ہے, ہر طرف سے اسی کو گالیاں پڑتی ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی جو ہے یہ ملامتی فرقہ ہے. ملامتی فرقہ کا ایک پہلے فرقہ گزرا ہے کہ جو چاہو گناہ کرتے رہو, بس اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو. گمراہ فرقہ تھا, جاہل صوفی تھے, وہ کہتے تھے خوب گناہ کرو بس اپنے آپ کو ملامت کر لیا کرو, جو چاہو کرتے رہو. تو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے وہ یہاں پر اس کو فٹ کیا, فرمایا مولوی بھی ملامتی فرقہ ہے. وہ اس طرح کہ اگر اس کے پاس کوئی اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھ لیا, ارے اس کے پاس یہ اچھا لباس کہاں سے آ گیا, یہ تو مولوی ہے. کہ اچھی سواری دیکھ لی, گاڑی دیکھ لی, او ہو بھائی اس کے پاس یہ کہاں سے گاڑی کہاں سے آ گئی اس کے پاس, ضرور یہ دو نمبر کام کرتا ہے. مولوی نے قربانی کر لی جانور کی, ارے اس کے پاس کہاں سے آ گئے, کہاں سے اس نے قربانی کر لی, ارے یہ مکان اس نے کیسے بنا لیا, کہاں سے آ گیا اس کے پاس مکان. بس یہ جو اس کے پاس کچھ دیکھا, اور اگر کچھ نہیں ہے, بیچارے کے کپڑے سیدھے سادھے, جب ہی تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے. دیکھو مولویوں کا کیا حال ہے, بیچاروں کے پاس کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. مولوی سائیکل پہ جا رہا ہے, جب ہی تو ہم نہیں اپنے بچوں کو اس طرح مولوی بناتے. دیکھو بیچاروں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, سائیکل پہ جا رہے ہیں. بس کچھ نہیں ہے تو ان کو ملامت ہے, اور کچھ ہے تو ملامت ہے. تو یہ بیچارہ ملامتی فرقہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیکن اس مولوی کو, یہ مولوی بھی بڑا ڈھیٹ ہے, یہ مولوی پھر بھی مسٹر نہیں بنتا. یہ بیچارہ ہمیشہ مولوی رہتا ہے اور قبر تک مولوی ہی مولویت کے ہی ساتھ جاتا ہے. اور مولوی کہتے کس کو ہیں؟ یہ مولا سے ہیں, مولوی یون یعنی مولا والا. اللہ والا. اللہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مکان کے پاس سے گزرے, انہوں نے قبہ بنایا ہوا تھا. حضور نے فرمایا یہ کس کا ہے یہ قبہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا وہ فلاں انصاری صحابی ہیں, ان کا ہے. بس آپ خاموش ہو گئے. کسی موقع پر وہ انصاری صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے سلام کیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئے تو آپ نے وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا. وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہیں. صحابہ سے پوچھا بھائی کیا بات ہوئی, کچھ تو بتاؤ. انہوں نے صحابہ نے فرمایا وہ فلاں موقع پہ آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ کس کا ہے قبہ دیکھ کر. او ہو سمجھ گئے اور جا کر اس قبے کو بالکل ہی گرا دیا اور آ کے بتایا بھی نہیں. دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, دیکھا کہ اب وہ قبہ نہیں ہے. فرمایا وہ قبہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھ کے حضور نے پوچھا تھا ہم سے, تو شاید انہوں نے یہ بات سن کر قبہ گرا دیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے, مگر وہ تعمیر جو شدید ضرورت کی ہو. اب یہ بلا ضرورت قبہ بنائے ہوا تھا, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, لہذا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. یہ تھی ان کی اتباع. اچھا آ کر بتایا بھی نہیں کہ میں نے گرا دیا ہے اس کو, یہ بھی اخلاص کی علامت تھی. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گمنام صحابی ہیں اور گمنامی پسند بھی کرتے تھے, بالکل کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے, چپ چاپ دمشق میں ان کی رہائش تھی. اپنی مسجد جاتے تھے, مکان سے مسجد گئے, مسجد سے مکان تک آ گئے, کسی سے بات چیت ملنا جلنا ان کا نہیں تھا. ہاں ایک بات یاد آ گئی, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھو ملفوظ دیکھیے حضرت کا, فرمایا اگر تم تنہائی پسند ہو ٹھیک ہے, کسی کی طبیعت ہی اگر ایسی ہے, اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا, تو فرمایا اس کا بھی مراقبہ ہے. یہ مراقبہ کرو کہ میں اس وجہ سے لوگوں سے نہیں مل رہا تاکہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں. یہ ہرگز مت سوچنا کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں. اس کا مطلب ہوا تم بڑی چیز ہو کہ کوئی کہے میں لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں. فرمایا اس میں بھی بڑائی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, لوگوں کو گھٹیا سمجھا. فرمایا یہ مراقبہ کرو کہ میں لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں. یہ ہے تکبر اور عجب سے حفاظت. تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کے صحابی تھے, مگر ان کا مکان ان کے راستے میں, مسجد کے راستے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا مکان پڑتا تھا. تو وہ اکثر ان سے فرمایا کرتے تھے کوئی خیر کی بات سناتے جائیے, حالانکہ خود بہت بڑے درجے کے صحابی تھے. تو حضرت سہیل سے فرماتے تھے کچھ خیر کی بات بتاتے جائیے, آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. یہ بھی فرماتے تھے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر ہمارا فائدہ ہو جائے گا, کوئی خیر کی بات بتا دیجئے. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہی فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بتا بھی دیا کرتے تھے, کچھ باتیں بتا دیا کرتے تھے. تو ایک دن اسی طرح گزرتے ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ خیر کی بات بتا دیجئے, آپ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. اس پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ خزیم اسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں, اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں تو اچھا آدمی ہے, اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ بال بہت بڑے بڑے رکھتا ہے اور شلوار اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. فرمایا یہ دو باتیں نہ ہوں تو بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ کلمات ان تک پہنچے, کسی نے پہنچا دیے کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا, تو انہوں نے اسی وقت اپنے بال کاٹے, بال چھوٹے کر لیے یا حلق کرا لیا, اور اپنا لباس اہتمام کے ساتھ کفنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دیا. یہ اتباع تھی, بس ایک کلمہ پہنچ گیا, حضور کی بات پہنچ گئی, بس شروع ہو گئے عمل کرنا شروع ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہی فرمایا, نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم اللیل, عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوتا. کسی نے یہ جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. جب ان کے یہ بات ان کے دل پہ جا کے لگی, اور کبھی ان کی اس کے بعد تہجد فوت نہیں ہوئی, بس رات کو اٹھتے تھے تہجد پڑھتے تھے. نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش تہجد پڑھتا ہوتا. یا اللہ, ایک شخص نے, یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت قرآن کریم میں صلاۃ المقیم کا بھی ذکر ہے, مقیم کی نماز کا, آدمی اپنے گھر پر ہو کس طرح نماز پڑھے, اور صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے, لیکن صلاۃ المسافر کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں, یعنی مسافر کی نماز کا. فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دے کر بھیجا, لہذا ہم تو ان کی اتباع کریں گے, ہم تو ان کی اتباع کریں گے. مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں ہمیں سکھا دیں, اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز, مسافر کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے. لہذا حضور سے تو ہم نے سیکھ لیا, اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا, حضور تو ہمیں سکھا کر گئے ہیں, لہذا ہم تو حضور کی اتباع کریں گے. ہماری کامیابی تو اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہ تھا محبت کا حال, یہ تھا اتباع کا حال. اچھا, یہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا, پھر بس اب پورا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا, ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ خزف کھیل رہے ہیں. خزف کہتے ہیں یہ انگوٹھے پہ کنکری رکھ کے اور انگلی سے ایسے مارنا, انگلی سے اس کو دھکا دے دیتے ہیں انگلی کے پورے سے, تو وہ جا کے دور جا کے گرتی ہے وہ کنکری, کنکری یہاں رکھ کے ایسے کھیلا جاتا ہے. انہوں نے جب دیکھا اپنے بھتیجے کو تو فرمایا, ارے بھتیجے ایسا نہ کرو, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور نقصان اگر کسی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ سکتی ہے, دانت پہ لگ جائے تو دانت ٹوٹ سکتا ہے, لہذا ایسا نہ کرو. وہ اس وقت وقتی طور پہ تو رک گیا, اور جب ان کو غافل پایا تو پھر کھیلنے لگا. انہوں نے دیکھ لیا, فرمایا, اور ہاں انہوں نے فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. وہ ان کے سامنے تو رک گیا, اور جب ان کو غافل پایا تو پھر دوبارہ شروع کر دیا اس نے وہی کھیل کھیلنا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے منع کرنے کے باوجود ایسا ہی پھر شروع ہو گیا کھیلنا, تو فرمایا, میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سناؤں اور تم اس پر عمل نہ کرو, عمل اس کے خلاف کرو, بس جاؤ, اب میں تم سے بولنا چھوڑ دوں گا, اب میں تم سے بولوں گا نہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا, میں تمہاری عیادت بھی نہیں کروں گا اور تمہارے جنازے میں بھی شرکت نہیں کروں گا. اس قدر سخت ناراض ہوئے, یہ ان کی محبت کا حال تھا. دیکھنا گوارا نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی چیز ہو, دیکھنا گوارا نہیں تھا, بھڑک اٹھتے تھے. تو بس بھائی, یہی ان کی کامیابی کا راز تھا. اگر ہم بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. یاد رکھیں بھائی, اگر ہم اپنی شادی بیاہ میں, اپنی خوشی میں, اپنی غمی میں, اپنے کاروبار میں, اپنے گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو بس عذاب کے لیے تیار رہیں, کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے. مرزا بیدل بہت بڑا شاعر گزرا ہے ایران میں, مرزا بیدل, اس کی ایسی نعتیں تھیں فارسی کی نعتیں سن کر ہندوستان سے ایک آدمی چلا کہ یہ کون کتنا بڑا یہ اللہ والا ہوگا کہ اس کی ایسی نعتیں ہیں, اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسی نعتیں لکھی ہیں. وہ ہندوستان سے ایک آدمی چلا اس زمانے میں جب سفر کے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں اس کی زیارت تو کروں. وہ بڑی مشکل سے پہنچا, پتہ پوچھتے پوچھتے مرزا بیدل تک کسی طرح پہنچ گیا. اب جب وہاں پہنچا تو مرزا بیدل داڑھی منڈوا رہا تھا. اس کے دل پہ قیامت گزر گئی کہ میں تو آیا ہوں ہندوستان سے چل کے کہ یہ ایسا شاعر ہے اور اتنے ایسی ایسی اس نے نعتیں لکھی ہیں اور یہ اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے. تو اس نے کہا, اس شخص نے کہا, خواجہ ریش رامی تراشی, یا ارے ارے جناب آپ اپنی داڑھی مونڈ رہے ہیں. تو مرزا بیدل نے یہ سن کر کہا, ریش رامی خراشم ولے دلے کسے نمی خراشم, کہ ہاں ہاں داڑھی مونڈ رہا ہوں, کسی کا دل تھوڑی چیر رہا ہوں. تو اس پر اس شخص نے جو ہندوستان سے آیا تھا اس نے کہا, بھلے دلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی, ہاں ہاں تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چیر رہے ہو. بس یہ جملہ لگا مرزا بیدل کے دل پہ جا کے لگا, اور لگنا ہی تھا, اتنی دور سے وہ آیا تھا ہندوستان سے چل کے, اس کی قربانی کا کچھ تو یہ اخلاص ہے, اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس شخص کے اخلاص کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان سے چل کے اس کی زیارت کو آیا تھا, اس کا اخلاص کتنا بڑا ہوگا. دیکھیا چل کے وہاں سے آیا اتنا سفر طے کر کے, اس کے اخلاص کا یہ اثر ہوا کہ ایک اس کا جملہ, ایک جملہ, بھلے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تراشی, ہاں ہاں تو حضور کا دل تراش رہا ہے, حضور کے دل کو تو چیر رہا ہے, تو کہہ رہا ہے میں کسی کا دل نہیں چیر رہا, بس یہ جگہ یہ جا کے لگا اس کے دل پر, اور اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ داڑھی نہیں مونڈوں گا, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اور پھر کیا بھی اس نے, یہی پوری داڑھی رکھ لی اس نے. تو بس یاد رکھیں, ہم سنت کے خلاف چل رہے ہیں, کوئی سنت ہم ذبح کر رہے ہیں. وہ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے. ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, جس دین کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے جن احکامات کے لیے اور اپنے طریقوں کے لیے اپنی سنتوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے کھائے تھے, کافروں نے آپ کو دھکے دیے, تکلیفیں پہنچائیں, آج وہ احکامات اور طریقے مسلمانوں کی شکلوں سے دھکے کھا رہے ہیں. ہم حضور کے طریقے کو دھکے دے کر نکال نہیں رہے اپنی شادیوں سے؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ حضور نے شادیاں کیسے کی تھیں, شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شکل بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ہماری شکلوں سے ان کا طریقہ, جو جن طریقوں کے لیے حضور نے کافروں کے دھکے کھائے تھے, آج وہ ہمارے گھروں سے وہ طریقے دھکے کھا رہے ہیں, آج ہماری شکلوں سے وہ طریقے دھکے کھا رہے ہیں, آج ہمارے احکامات, وہ اللہ کے وہ احکامات ہمارے گھروں سے دھکے کھا رہے ہیں. ہم دھکے دے دے کر نکال رہے ہیں اپنی زندگی سے اللہ کے احکامات کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو, اور پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے. اللہ کو ناراض کیے جائیں اور توقع اللہ سے رکھیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں, این خیال استو محال استو, این خیال استو محال استو جنو. اللہ کو بھی چاہو اور دنیا کا بھی خیال رکھو, دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے چلے جاؤ اور اللہ کا بھی تم اللہ کو بھی سے بھی توقع رکھو. فرمایا این خیال استو محال استو جنو, یہ خیال خواب و خیال کی باتیں ہیں اور محال ہے, یہ ناممکنات میں سے اور جنون ہے, پاگل پن ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, کوئی بات ہے بھائی؟ کوئی تک بھی بنتا ہے؟ لہذا میرے دوستو, بس ہم شرمائیں نہیں حضور کے طریقوں سے, ہم شرمائیں نہیں, ہم نے یہ شرمانا چھوڑ دیں. جہاں شرم آنی چاہیے وہاں شرم کریں. شرم کی تعریف کیا ہے؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. یہ ہے شرم کی تعریف. کہ شرم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہ دیکھیں جس حالت میں رہنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, یعنی گناہ کی حالت. تمہیں گناہ کی حالت میں اللہ نہ دیکھیں, یہ ہے شرم. وہاں ہم شرم نہیں کرتے کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں گناہ کر کے, اور یہاں شرم آ رہی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب نے یہ شعر کہا تھا. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے حضرت والا کے مربی اول تھے, حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت سے کہ میں اس شعر کا جواب دینا واجب سمجھتا ہوں, واجب, کیونکہ اگر غالب کے اس شعر پر ہر مسلمان عمل کرنے لگے تو کعبۃ اللہ خالی ہو جائے گا, کوئی نہ حج کرنے جائے گا نہ عمرہ کرنے جائے گا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو گناہوں سے تو ہم کوئی بھی خالی نہیں ہے, تو سب یہی سوچنے لگے ہم کس منہ سے کعبہ جائیں تو کعبہ تو خالی ہو جائے گا. فرمایا میں اس شعر کا جواب دینا واجب سمجھتا ہوں, اور میں نے اس شعر کا جواب بھی دیا ہے, اور وہ یہ ہے میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. غالب نے کہا تھا نا کس کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, مولانا فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. غالب نے کہا تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو حضرت نے فرمایا شرم کو خاک میں ملاؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. حضرت والا نے فرمایا گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی غالب کو, اور جب آپ گناہ معاف کعبۃ اللہ جا کر گناہ معاف کروانے کا موقع ہے, اب شرم آ رہی ہے. دیکھیں شیطان کی چالیں تو دیکھیں ذرا, وہ گناہ کے موقع پہ شرم نہیں دلا رہا کہ ظالم یہ تو کر کیا رہا ہے, اور جب گناہ معاف کروانے کا موقع ہے کعبۃ اللہ میں حاضری ہو رہی ہے تو اب شرم دلاتا ہے کہ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے, تم نے تو گناہ کر رکھے. وہ ظالم یہ تو گناہ معاف کروانے کا موقع ہے. کیسی چالیں ہوتی ہیں شیطان کی. تو شرم نہ کریں, ہم اس معاملے میں شرم نہ کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم جم جائیں کہ بھائی ہمارے نبی کا طریقہ ہے, ہم اسی پر عمل کریں گے, ہماری کامیابی اسی میں ہے. اگر ہم نے اس پر کچھ کو چھوڑ دیا تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں, آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. کوئی ہنستا ہے ہنستا رہے, ہنستا ہے ہنستا رہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت میں آپ کے پاس آنا جانا ہے میرا, میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں, جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں. حضرت نے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. ہنسے ہنسنے دو, اور اس سے شرماؤ نہیں کہ لوگ ہنسیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے عجیب شعر کہے ہیں. فرمایا ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا, اور کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. بس اللہ کے آستان پہ اپنا سر جھکا دو, اللہ تعالی کے حبیب کے طریقوں پر اپنا سر جھکا دو کہ بس اب ان کو نہیں چھوڑنا ہمیں, پھر دیکھو تمہارا سر اونچا رہے گا. ساری دنیا ہمارے قدم چومے گی. رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے مسلمان تو خفتن مزدر ہے نا, خفتن مانے سونا, خفتہ مانے سویا ہوا, تو سویا ہوا رستم پہلوان ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مسلمان سے تو سویا ہوا رستم پہلوان ہے, تیرا کسبل کم نہیں ہے, تیری طاقت کم نہیں ہے. آج 7:45 ہے نماز, گھبرائے نہیں, مجھے میری بھی گھڑی ہے, گھڑی پر نظر ہے. رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دمخم تیرا. وہی دمخم ہے تیرا, تیری وہی شان و شوکت ہے جو پہلے تھی, جب مائیں یہ کہہ کے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی آ گیا, وہ بچہ ڈر کے سو جاتا تھا. کافر مائیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کے سلاتی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی آ گیا, تو بچہ دہل جاتا تھا اور سو جاتا تھا. یہ دہشت تھی ہماری. جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا, رستم خفتہ ہے تو قصبل نہیں ہے کم تیرا. جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا, یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. خالی تو نیند سے اٹھ جا, اپنی بیدار ہو جا, نیند کو چھوڑ دے, کہاں تو پڑا ہوا ہے. بس اب ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سنیے, ایک گاؤں میں, گاؤں کے ماحول میں وہ بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے, دیہاتیوں کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں. ایک میجر صاحب تھے جو وردی میں نہیں تھے, سادہ لباس میں تھے. ایک دیہاتی ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا, وہاں یہ میجر صاحب پہنچے. جب یہ جا کر یہ بھی دکان پہ کھڑے ہوئے تو میجر صاحب کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی دیہاتی کے پاؤں کو. دیہاتی کو بڑا غصہ آیا, اس نے وہ ڈنڈا جو ہاتھ میں تھا وہ دے مارا ان کے سر پہ میجر صاحب کے, اور ان کا سر پھٹ گیا. اور کہنے لگا, دیکھتے نہیں ہو, دیکھ کے نہیں چلتے تم, تم نے میرا پاؤں بھیج دیا. میجر صاحب بیچارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ان کا تو سر پھٹ گیا. اب آپ بتائیے, اگر یہ میجر صاحب وردی میں ہوتے, ان کا ہیٹ لگا ہوا ہوتا, بیج لگے ہوئے تھے, چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی اور بوٹ بھی بڑے بڑے ہوتے, اور اس وقت یہ آتے تو بوٹ بھی پہنے ہوئے ہوتے, اور زوردار چوٹ لگتی دیہاتی کو کیونکہ بوٹ ہے. اس وقت دیہاتی کہتا کچھ اور ڈنڈا مارتا؟ اس وقت تو کہتا, صاحب جی معاف کی, کوئی بات نہیں صاحب جی, یہ تو ہو جاتا ہے, ایسا تو ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. جب دیکھتا میجر صاحب ہے بھائی, وردی میں ہے, ہیٹ پہنا ہوا ہے, چھڑی ہاتھ میں ہے, بیٹ لگی ہوئی ہے, پستول بھی ہے, تو کہتا, صاحب جی ایسا تو ہو ہی جاتا ہے, کوئی بات نہیں. یہی کہتا نا. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میجر ہے, وردی میں نہیں تھا. لہذا میرے دوستوں, ہم نے وردی چھوڑ دی, عورتوں نے اپنی وردی چھوڑ دی, یعنی برقع پہننا, شرعی پردہ کرنا چھوڑ دیا. مردوں نے اپنی وردی چھوڑ دی, مونچھیں بڑی بڑی, داڑھی ہے, داڑھی کٹی ہوئی, منڈی ہوئی, جس کو حالی نے کہا ہے کہ بہار ان کی مونچھوں پہ آئی ہوئی ہے, خزاں ان کی داڑھی پہ چھائی ہوئی ہے. کسی نے یہ سن, رقیبوں نے سن کر یہ بھکتی کسی ہے کہ پھیلائے پر چیل بیٹھی ہوئی ہے. مونچھیں ہے نا بڑی بڑی, ایسا جیسے چیل بیٹھی ہوئی ہو, چیل پر پھیلا کے زمین پہ بیٹھ جائے تو ایسی لگے گی جیسے مونچھیں ہوتی. کسی کی مونچھیں سائیکل کے ہینڈل کی طرح ہوتی. بھائی ان مونچھوں میں کیا رکھا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں, تو ہمارے حضرت والا نے فرمایا, سنت نہیں تو کچھ نہیں, مونچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں بعض علاقے ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہاں مونچھوں کے مقابلے ہوتے ہیں کس کی بڑی مونچھ ہے. تو یہ حال ہے, وہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. تو آج ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی, وردی چھوڑ دی, لہذا دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب نکل گیا. وہ مار رہے ہمیں جیسے وہ دیہاتی نے مارا تھا میجر صاحب کو, میجر صاحب وردی میں نہیں تھے. لہذا ہم وردی میں آ جائیں, پھر دیکھیں سب داڑیاں رکھیں سنت کے مطابق ہیں, اور سنت کے مطابق لباس ہو, پھر دیکھیں ان کے اوپر کیا روب پڑتا ہے. آج اگر ایف سی ایریا سے تین چار سکھ گزر جائیں اور دو تین علاقوں سے گزر جائیں تو لوگ کہیں گے, او بھائی آج کراچی میں سکھ آئے ہوئے ہیں, چار پانچ سکھوں کو ہم نے دیکھا. دوسرا آدمی کہے گا, ہاں میں نے بھی فلاں علاقے میں دیکھا تھا سکھوں کو, چار پانچ سکھ ہیں وہ گزر گئے بعض علاقوں سے, لوگ دیکھیں گے ان کو, او بھائی سکھ آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے گرو نانک کے ہولیے میں وہ کرپان لگائے ہوئے اور داڑھی اور پٹکا پہنے ہوئے. اور اگر آج ہم اپنے نبی کے ہولیے میں آ جائیں تو کیسا روب پڑے گا. بس یہ اتباع کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمارے مردوں کی, ہماری عورتوں کی, سارے طبقوں کی اسی میں کامیابی ہے, اور اس سے ہٹ کر ناکامی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے, یہ دولت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.